حاضر محترم، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر الحمدللہ اہل ایمان میں سے بنایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہیں ہم پر جو اس نے کیے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتا، گدھا بنا دیتا، کتا بنا دیتا، تو آپ دیکھیے کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بکرا بندھا ہوا ہے، بچہ ہے چھوٹا وہ بندھا ہوا ہے، اپنی گردن کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو اگر کھول دیں تو وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا، لہذا باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ رات میں بھی باہر بندھا ہوا ہے، مچھر ہے تو شکایت نہیں کرتا، کیچڑ ہے تو شکایت نہیں کرتا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کی زندگی کیسی زندگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کی تمیز ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے مضر ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے۔ اپنی راحت کے اسباب ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جو مضر چیزیں ہیں اپنے سے اس کو دفع کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ اسی طریقے سے گدھا ہے، خوب پٹتا ہے، سامان بھی ڈھوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دم فرمایا کہ والخیل والبغال لترکبوها وزینا، گھوڑے اور اسی طرح خچر، ان کا ذکر فرمایا چونکہ یہ عام طور پر سواری کے کام آتے ہیں، لترکبوها، تاکہ تم اس پر سوار ہو، وزینا اور زینت حاصل کرو۔ بعض لوگوں کو گھوڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں، وہ زیادہ پالتے بھی ہیں، امارت کی نشانی ہے، اور جو ہے اس پہ سفر کرنا، ان کو اس پہ سوار ہونا اچھا لگتا ہے، تو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیگر جو ہے وہ انعامات، انعام کا یعنی جانوروں کا ذکر کیا ہے، چوپایوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کے لیے کچھ مشکل تو نہیں تھا۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنا دیا۔ تو اس پر اگر ہم ساری زندگی ہی شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی صرف اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ بنی اسرائیل بھی انسان تو تھے، لیکن اللہ تعالی نے ان پر جو معاملات رکھے، یعنی بہت سی بعد میں ان پر نوازشیں فرمائیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن میں وہ مبتلا تھے۔ مثلا اگر کوئی گناہ کر لیتا، صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آج اس نے یہ گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمایا، کہ ہمیں رسوا نہیں کیا کسی کے سامنے۔ اسی طریقے سے دیگر بہت سے معاملات ہیں، یعنی شروع ابتدائی زمانے میں، غالباً حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بھی ہوا کہ اگر کسی نے جانور کو مارا تو اس نے پلٹ کر کہا کہ کیوں مارتے ہو جی، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے ہمیں مارنے کا، کیا تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیں ذرا سی نافرمانی پر سزا دیتے ہو، اور تم خود جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو بتائیے اگر جانوروں کو زبان دے دیتا تو ہمارا تو جینا محال ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم فرمایا، بعد میں پھر ان کی زبان، ان کی پابندی لگ گئی، جس سے تاکہ انسان شرمندہ نہ ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے جو میں نے بنی اسرائیل کی پڑھی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، غالباً مولانا اسحاق صاحب نے اس کو فسان آدم میں ذکر بھی کیا۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے، ہمیں رسوا نہیں فرمایا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کہیں نجاست رکھ گئی تو اس کپڑے کو کاٹ دو، یعنی صرف دھونا حل نہیں تھا، بلکہ اس حصے کو جہاں جہاں نجاست لگی کپڑا کاٹ کے پھینک دو۔ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں رکھا، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا دین عطا فرمایا کہ کپڑا دھو لو پاک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بہت سی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے۔ ان نعمتوں کو یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے منعم کو پہچانیں گے، جس نے ہم پر انعامات کیے ہیں، تو اس کی نافرمانی پھر دشوار ہوگی۔ کیونکہ جو بندے ایسے ہیں اللہ کے جو فرما بردار ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پر کسی کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، تو ان کی گردنیں جھکتی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ فرمایا، آپ ایک ٹکڑا کتے کو ڈال دیں، بلی کو کھلا دیں، پھر دیکھیے دم ہلاتے ہلاتے آپ کے پیچھے رہتا ہے. آخر انسان تو ان سے کہیں بڑھ کر افضل ہے، اس لیے انسان کو تو اور زیادہ چاہیے کہ جب اللہ تعالی ہم پر نعمتوں کی بارش کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کریں. تو بندگی کے خلاف ہے یہ بات کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات کے ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کرے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہر سانس جو آ رہا ہے اور جو جا رہا ہے ہم اس پر ہی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، باقی نعمت تو بات کی چیز ہے. ہر وہ سانس جو اندر جا رہا ہے اس پر ایک شکر واجب ہو، اور ہر سانس جو نکل رہا ہے اس پر شکر واجب ہو، کیونکہ اگر اندر چلا گیا واپس نہ آیا تو موت واقع ہو جائے گی، اور باہر چلا گیا اندر نہ گیا سانس تو موت واقع ہو جائے گی. تو آپ سوچیے کہ ہر سانس پر جب شکر واجب ہے تو باقی نعمتیں کس قسم شمار و قطار میں ہو، تو بے انتہا نعمتیں ہیں مزید. تو ہم اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم یہ تو سمجھیں کہ واقعی اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جب ہم نے اپنی نااہلی کا اعتراف کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری اس نااہلی کے اعتراف ہی کو یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے شکر ادا کر دیا. کتنی بڑی نعمت کہ ہم نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ آپ کی نعمتیں بے انتہا ہیں اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو جب ہم نے اس کا اعتراف کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اعتراف کر لیا اب میں نے تمہارے اس اعتراف کو ایک قائم مقام شکر کے کر دیا. تو کم از کم آدمی اس درجے کو اختیار کرے. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فضل فرمائے تم پر. جب جیسے جیسے اللہ کے فضل و کرم کو تم یاد کرو گے ویسے ویسے تمہاری گردن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی چلی جائے گی کہ اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا، یہ بھی کرم فرمایا، یہ بھی کرم فرمایا. تو کتنے کرم ہیں اللہ کے. اور اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ ہم واقعات کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں ناشکری پیدا ہوتی ہے. اگر واقعات کو سیدھا کر کے پڑھیں تو وہی واقعات اللہ تعالیٰ کے شکر کا ذریعہ بن جائیں. مثلا حضرت مفتی صاحب کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا، زکی کیفی صاحب کا، جو شاعر بھی تھے بہت بڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص فضل کا معاملہ فرمایا، انتقال ہو گیا. لیکن ایسے جب انتقال ہوا تو حضرت مفتی صاحب اور ان کی اہلیہ ایسے شدید تکلیف میں اور عارضے میں مبتلا تھے کہ جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکے. جنازہ لاہور میں تھا، وہ یہاں تھے، اب ان کی وجہ سے بعض صاحبزادگان وہ بھی نہیں جا سکے. تو مطلب ایسے معاملات پیش آئے. اب یقیناً اتنی تکلیف تھی کہ ہاتھ سے خط بھی نہیں لکھ سکتے تھے. اور پھر کچھ وقت کے بعد جب کچھ قدرے طبیعت بہتر ہوئی تو خط لکھوایا. کسی کسی وہ خود جب بھی نہیں لکھا بلکہ کسی سے لکھوایا، اور اس میں اپنی بہو کو اور اپنے پوتا پوتیوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ میں جس جو بستر علالت پر ہوں کس قدر مجھے دکھ اور تکلیف ہوا ہوگا بیٹی کی موت کا، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ طبیعت کی ناسازی تھی اس لیے نہ تو میں آ سکتا تھا اور نہ ہی تمہیں تسلی کے دو بول کہہ سکتا تھا. اب اس خط کے ذریعے سے تمہیں میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں. تو حضرت نے اس میں فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم تمام واقعات کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں ناشکری پیدا ہوتی. ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی کسی کا باپ مر گیا، اب یہ بچے پلیں گے کیسے، بڑھیں گے کیسے، کھائیں گے کہاں سے، ایک آمدنی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، کہاں سے آمدنی ہوگی. تو نتیجے تک ناشکری پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور دیگر اس طرح کے الٹے خیالات ذہن میں آتے ہیں. فرمایا کہ تم اس کو سیدھے کر کے اگر واقعات کو پڑھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے. پھر حضرت نے ان واقعات کو سیدھا کر کے خود ہی بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ تم سب بہن بھائی بڑے ہو، اگر یہ بچپن میں چھوڑ کے چلے جاتے تو تمہاری مصیبت دوگنی چوگنی ہو جاتی. اب تم کم از کم سب اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو، ماشاءاللہ عاقل بالغ ہو، سمجھدار ہو، تو یہ کتنا اللہ کا احسان. پھر یہ کہ تمہیں سب کو دین کی سمجھ ہے الحمدللہ، خدا نہ کرے دین کی سمجھ نہ ہوتی تو کتنی مشکل آتی. اسی طریقے فرمایا کہ دیکھو ان کا ایک بیٹا جو مولانا محمود اشرف صاحب ہیں، اس وقت مدینہ منورہ میں پڑھا کرتے تھے، تو یہاں سے مل کر وہ مدینہ منورہ چلے گئے تھے. اگر انتقال ایسے وقت میں ہو جاتا، ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہوتی تو کتنے صدمے کی بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام یہ کیا کہ ان کا حج کا انتظام کر دیا. اور حج کے لیے بھی اس زمانے میں 40-45-50 دن ہوا کرتے تھے, اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ 20-21 دن میں ہی اب واپس آ گئے. تو فرمایا کہ اگر, اور پھر آنے کے کچھ ہی دن بعد انتقال ہو گیا, تو لکھا کہ سوچو کہ اگر 20-40 یا 50 دن والا حج ہوتا اور ان کا انتقال وہاں ہوتا تو جتنے بھی یہاں پر وہ رساں ہیں, بیوی بی بچے ہیں, انہیں کتنا صدمہ ہوتا کہ ان کی شکل بھی نہ دیکھ سکے. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے واپس گھر پہنچا دیا, اس پہ یہ بھی شکر کی بات ہے. پھر یہ کہ سال میں ایک دفعہ آیا کرتے تھے, اس سال اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ غالباً 3 یا 4 مرتبہ آنا جانا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے ایسی صورتیں پیدا فرما دی, تو یہ بھی شکر کی بات ہے. تو حضرت نے ایک ایک بات جو ہے اس میں لکھی, پھر فرمایا کہ ان کا جو ہے ہونہار بیٹا چونکہ مدینہ منورہ میں پڑھ رہا تھا, اللہ نے یہ حج کے سفر میں انہیں یہ جو ہے توفیق عطا فرما دی کہ اپنے والد کی انہوں نے خوب خدمت کی اس وقت. اگر یہ خدمت نہ کی ہوتی تو حسرت رہتی کہ اپنے والد کی خدمت نہیں کر سکے. مطلب ایک ایک چیز حضرت نے بیان فرمائی کہ دیکھو یہ سب باتیں شکر کے لائق, اس پہ بھی شکر کرو, اس پہ بھی شکر کرو, اس پہ بھی شکر کرو. اور پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی اگر مرنے سے پہلے اس کو پتا چل جائے کہ میں مرنے والا ہوں تو کیا انتظام کر سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام اس خود کرا دیا, حج کرایا. حج سے جب انسان آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گناہوں سے پاک صاف, ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو, تو گناہوں سے پاک صاف کر کے پھر یہاں پر جو ہے آ کر دوست احباب کی دعوت بھی کر دی, تو سب دوست احباب بھی مل لیے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اہتمام کر سکتا تو اس سے زیادہ کیا اہتمام کر سکتا تھا کہ وہ سب سے ملاقاتیں کر لے, تو وہ بھی ہو گئی. تو یہ ساری باتیں ذکر کر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جو کچھ کیا ان کے حق میں بہتر, دنیا کے اعتبار سے آخرت زیادہ بہتر ان کے لیے, کہ اللہ نے ایسے موقع پر انہوں نے بلایا کہ ابھی حج کر کے ہی آئے تھے. تو یہ ایک ایک چیز حضرت ذکر کر کے فرمائی کہ ہم واقعات کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں ناشکری پیدا ہوتی ہے, اگر ہم واقعات کو سیدھا کر کے پڑھیں تو اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنے کا فرمایا کہ تم اللہ کے انعامات کو سوچا کرو بیٹھ کے, کبھی تنہائی میں بیٹھا کرو. الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر ہے, اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں کام کر رہے ہیں, پیر دیے ہیں اللہ کا شکر ہے چل پھر رہے ہیں, اس سے دل و دماغ ہے الحمدللہ تندرستی کی حالت میں ہے, آنکھوں سے صحیح نظر آتا ہے, دانتوں سے کھا رہے ہیں. ایک ایک نعمت کو اگر سوچیں گے تو آپ یقین جانے کہ اگر ہم سوچنے شروع کریں تو اللہ کی نعمتیں بے شمار, نعمتیں بے شمار ہیں. اور پریشانی تو کبھی کبھی آتی ہے, ہر روز پریشانی نہیں ہوتی. عام طور پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے اللہ کا شکر ہر لمحے واجب ہے, ہم پر ضروری ہے کہ اللہ کا شکر کرتے رہیں. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسے بہت ہی آسان فرما دیا, فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس میں نہ تو کچھ خرچ ہوتا نہ وقت لگتا, گھر سے نکلے آسانی کے ساتھ, جہاں جانا تھا پہنچ گئے الحمدللہ, یہ کیا, بس میں جانا تھا بس مل گئی الحمدللہ, بس میں جگہ مل گئی الحمدللہ, آفس آرام سے پہنچ گئے الحمدللہ, واپسی میں آسانی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے الحمدللہ, گھر میں بچے خیر و عافیت سے ہیں الحمدللہ. مطلب اتنا کہنے میں کیا وقت لگتا ہے, نہ کسی کام میں رکاوٹ, نہ زیادہ وقت کا خرچ, اور نہ ہی کوئی پریشانی. فرمایا کہ تمہارا جاتا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا لمحے لمحے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے اپنے بندوں کو عذاب دے کے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے کوئی کاریگر اپنی چیزیں جب بناتا ہے تو یقیناً بنانے پر اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. مثلاً کمہار ہے, مٹکے بناتا ہے, سراہی بناتا ہے, لوٹے بناتا ہے, کنڈے بناتا ہے, مختلف قسم کی چیزیں بناتا ہے. اگر کوئی آدمی ڈنڈے مارے کے اس کو توڑ دے تو بتائیے اس کو صدمہ ہو گئے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا اور کسی نے اس کو ڈنڈے مار کے توڑ دیا, تو صدمہ ہوگا کہ نہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اپنے بندوں کو جو اللہ ہی نے تو بنایا ہمیں, ہم کسی اور کے ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, اللہ نے بنایا ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ عذاب دے کے خوش نہیں ہوں گے کبھی بندے کو، ہاں الا یہ کہ اب بندے نے اپنے آپ کو اس لائق کر دیا، اس قدر جھٹائی سے کام لیا کہ کبھی توبہ ہی نہیں کی، استغفار ہی نہیں کیا، اور زیادہ جو ہے بڑھتا چلا گیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کی مغفرت اللہ نہیں فرمائیں گے، باقی جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، یعنی جس کے جتنے چاہے گناہ ہوں، کم ہوں زیادہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مغفرت فرمانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا انہیں. لیکن جہاں تک شرک کا معاملہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو قدرت نہیں، قدرت اللہ کو اس پر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے. آدمی گھر جائے گا، نہ جانے کیا صورت پیش آئے، کیا واقعہ پیش آ جائے یا کیا سننے کو مل جائے، اس لیے آدمی کو آتے جاتے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ سے تم عافیت مانگا کرو. اور عافیت کا کیا مطلب ہے؟ عافیت معمولی چیز نہیں ہے، عافیت کا مطلب ہے کہ مکمل صحت، جسمانی روحانی ہر طرح سے عافیت، پریشانیوں سے نجات، یعنی دنیا کی جتنی مشکلات ہیں ان سب سے نجات کا نام ہے عافیت، اور آخرت کی جتنی مشکلات ہیں ان سب سے نجات کا نام ہے عافیت. تو اللہ سے ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. تو دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت، یہ اللہ رب العزت سے ہم مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں. تو اس میں ساری چیزیں، یعنی آخرت کی جتنی بھی بھلائیاں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ سب عطا ہو جائیں گی عافیت میں داخل، اور مشکل سے جہنم سے نجات مل جائے گی عافیت میں داخل ہے، دنیا کے امراض سے نجات مل جائے گی عافیت میں داخل ہے، پریشانی دشمنی اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب سے نجات کا نام عافیت. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے جو ہیں وہ اس سے اب عافیت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں زیادہ سے زیادہ. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اللہ سے مانگا کرے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ، اگر عربی میں نہ آئے تو اردو میں کم از کم کہنے کے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طالب ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اور گناہ چھوٹتے بھی نہیں ہیں، خاص طور پر عشق مجازی ہے، دوسری چیزیں ہیں. تو ہمارے حضرت والا نے عام طور فرمایا کہ کم از کم روزانہ دو رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھاؤ، اور اس کا طریقہ یہ کہ پہلے اچھی طریقے سے طہارت کا اہتمام کرو، پھر جو بہتر کپڑے ہیں ان کا استعمال کرو، اگر خوشبو کا استعمال کر لو تو بھی اچھا ہے، اور دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر اللہ سے خوب توبہ کرو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے. آپ اپنی بد نظری کی بھی شکایت کرو کہ یا اللہ آپ نے آنکھیں ہمیں دی لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کیا. اسی طریقے سے دل میں گندے خیالات اور نجس خیالات کو ہم نے جگہ دی، اور جسم سے ہم نے حرام مزے لوٹے، اے اللہ آپ معاف فرما دیجیے. تو اللہ سے رو رو کے اپنے اللہ کا فضل جو ہے متوجہ کرنے کے لیے اللہ سے رو کر یہ صلاۃ التوبہ کے دو نفل پڑھ کے توبہ کیجیے، پھر صلاۃ الحاجت پڑھیے دو رکعت، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہی کہ یا اللہ میری اصلاح فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو کے جو ہے اپنی اصلاح کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کامل فرما دے. اس طرح سے روزانہ اسی طریقے سے فرمائیں کہ تین مرتبہ کم سے کم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور اس میں بھی لا الہ الا اللہ میں خاص ایک ذہن میں بات کو بٹھائیں، یہ اس بات اور نفی کا ذکر کہلاتا ہے. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جتنے بھی الہ ہیں، غیر اللہ ہیں، ان کو نکال لو. لا الہ، کوئی الہ نہیں مگر الا اللہ. تو الا اللہ جب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ داخل ہو رہے ہیں دل میں، اور لا الہ جب کہہ رہے ہیں تو گویا جتنے بھی غیر ہیں وہ سب نکل رہے ہیں. تو اس کا جو ہے تصور کر کے لا الہ الا اللہ کم از کم 300 مرتبہ یہ ذکر کریں. اسی طریقے سے اس میں ذات کا ذکر 300 مرتبہ اللہ جل جلالہ، اور فرمایا کہ جیسے آدمی اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے ایسے اللہ رب العزت کو محبت کے ساتھ پکارے، اللہ اللہ اور اللہ کے لام کو تھوڑا کھینچے تاکہ ہماری آہ جو ہے نا, یہ جو ہا اس میں اللہ کی ہا ہے, وہ ہماری ہائے سے مل جائے, آہ سے مل جائے. تو یہ تصور کے ساتھ ذکر کریں. اسی طریقے سے فرمایا کہ مزید اس کو آگے بڑھاؤ کہ بھئی ہر چیز میرے ساتھ جو ہے ذکر میں مشغول ہے, یعنی میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں تو میری دو زبانیں, ایک دل میں زبان ہے اور ایک منہ میں زبان ہے. تو منہ کی زبان سے بھی میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں, اور جو دل میں زبان ہے اس زبان سے بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہوں. اور پھر اس تصور کو مزید بڑھائیے کہ میرے ساتھ میرے تمام اعضا بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. میرے ہاتھ سے اللہ نکل رہا ہے, میرے پیر سے اللہ نکل رہا ہے, اور میری آنکھوں سے اللہ اللہ نکل رہا ہے, میری ناک سے, میرے یعنی ہر بن و منہ سے, یہاں تک کہ ایک ایک بال میرا اللہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. اس تصور کو بڑھائیے, پھر مزید اس تصور کو بڑھائیں کہ کمرے میں ہر چیز جتنی چیزیں ہیں وہ سب میرے ساتھ اللہ اللہ کہہ رہی ہیں. اور پھر اس کو اور بڑھائیے کہ کائنات کی تمام چیزیں وہ میرے ساتھ اللہ اللہ کہہ رہی ہیں. فرمایا اس تصور کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو, اور پھر اللہ سے دعا مانگو گڑ گڑا کے, اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچو کہ اللہ کے کتنے انعامات ہیں مجھ پر, اور پھر یہ کہو کہ اللہ اتنے انعامات مجھ پر ہیں, مجھے ان کی سب کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اسی طریقے سے حشر کا تصور کریں کہ میدان حشر قائم ہے, مجرمین کھڑے ہوئے ہیں, اپنا بھی تصور کرے کہ میں بھی کھڑا ہوا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجرمین سے خطاب فرما رہے ہیں کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پکڑ لو ان نالائقوں کو, خذوہ پکڑ لو, فغلوہ اور ان کو زنجیریں پہنا دو, ثم الجحیم صلوہ اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دو. اس طرح کا تصور کرو اور پھر توبہ کرو اللہ سے کہ یا اللہ معاف فرما, میدان حشر میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ مت فرمائیے. تو ان چیزوں کا تصور کرنے سے انشاءاللہ احوال کی اصلاح ہوتی ہے, قلب کا تزکیہ ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ انسان اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے اس کو, وہ اگر تیزی کے ساتھ عشق مجازی کی طرف بڑھتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں تو عشق حقیقی کی طرف بھی وہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے. اس لیے اپنے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف تیزی کے ساتھ اڑان کرو. اور پھر فرمایا کہ بھائی جہاز تو پیٹرول سے اڑتا ہے, تو ہم عشق کی آگ اگر دل میں لگ جائے تو یہ پیٹرول کا کام کرتی ہے, پھر تیزی کے ساتھ انسان اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے. تو اس لیے جب توبہ انسان کرتا ہے, دل پہ چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت کو جلدی پا لیتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرے, کسی اللہ والے سے اپنا تعلق رکھے, ان کی صحبت میں آتا جاتا رہے, اور اسی طرح ذکر کا اہتمام کرے, اپنے نظروں کی حفاظت کرے, اپنے تمام اعضاء و جوارح کا بھی خیال رکھے کہ وہ بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو. اور خاص طور پر اس تصور کو جو ہے ذہن میں لائے کہ دیکھو اللہ نے ابھی وقت دیا ہوا ہے, لیکن یہ وقت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے, تو اس لیے جو وقت ہے اس کو کام میں لگا لے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ غالباً تشریف لے جا رہے تھے, ایک قبر راستے میں نظر آئی تو اتر گئے اپنی سواری سے, اور اتر کے دو رکعت نماز پڑھی, اور اس کے بعد پھر وہاں سے کپڑا اٹھایا, کاندھے پہ رکھا اور چل پڑے. تو کسی نے پوچھا کہ کوئی خاص بات تھی اب یہاں پر رکے اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی, کوئی خاص وجہ تھی؟ فرمایا کہ ابھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کا بندہ اگر چاہے کہ میں دو رکعت پڑھ لوں تو نہیں پڑھ سکتا, جو مر چکا ہے, اگر یہ چاہے کہ میں دو رکعت پڑھوں تب بھی نہیں پڑھ سکتا, مجھے اللہ نے موقع دیا ہے میں پڑھ سکتا ہوں تو کم از کم کیوں نہ پڑھ لوں, کیونکہ میرا بھی حال اگر یہ ہو گیا میں مر گیا تو میں دو رکعت تو دور کی بات ہے, زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا, الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا, اور بالفرض کہہ بھی لیا تو اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اس لیے میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اللہ نے تجھے موقع دیا ہے تو دو رکعت پڑھ سکتا ہے, اس لیے میں نے دو رکعت نماز پڑھ لی کہ پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. تو ذرا سا تصور اگر ہم کریں گے, حقیقت یہ ہے کہ مردہ جب مر جاتا ہے ایک انسان تو پھر وہ بیچارہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا, جس حال میں پڑا ہے پڑا. تو اس لیے آدمی اس کا تصور کیا کرے کہ اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہوا ہے, اللہ نے ہمیں آج صحت دی ہے. جمعہ کے بیان میں نے اسی بات کو ذکر کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو چیزیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت بڑی غفلت ہے لوگوں کو، اور وہ کیا ہے؟ صحت والفراغ، کہ صحت اور فراغت، یہ دو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں. آج صحت ہے، ہم سمجھتے مریں گے ہی نہیں کبھی، کسی کی موت آتی ہے، اب آپ دیکھیے رات دن لوگ مر رہے ہیں، لیکن ایسی بے حسی کا عالم تاری ہے کہ ابھی اگر کسی کی لاش گری ہے، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے وہاں سے گزریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی یہاں مرا بھی تھا کہ نہیں. ٹریفک اسی طرح سے رواں دواں ہے، لوگ اپنی دکانوں پہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، خریدار ویسے ہی خریداریاں کر رہے ہیں، بیچنے والے ویسے ہی بیچ رہے ہیں. اب کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ بھائی ٹھیک ہے مرنے والا مر گیا، ہم تو زندہ ہے نا، بس ہم زندہ ہیں، اپنا خیال ہی نہیں آتا. یہ بے حسی کا عالم. ایک اگر پہلے پتہ چل جاتا تھا قتل ہو گیا، کئی کئی دن تک پوری فضا پر ایک جو ہے وہ افسردگی طاری ہوتی تھی، لیکن اب تو معاملات بالکل، کیونکہ بے حسی ایسی آ گئی ہے. اور یہ اس ہم سے پہلے بھی قوموں میں تھی، ایسا نہیں کہ ہم میں نہیں پیدا ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ 70-70 نبیوں کو ایک دن میں قتل کرتے تھے، کیونکہ انبیاء تو بہت آئے، اور ایک وقت میں کئی کئی نبی آتے تھے، ہر محلے کے لیے الگ ایک نبی ہوتا تھا. تو بعض اوقات 70-70 نبیوں کو قتل کر کے یہ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے، جیسے کوئی کام کیا ہی نہیں ہم نے. ایسی بے حسی تھی. آج وہ بے حسی آج ہم پر طاری ہو رہی، کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا جنازہ ہو جائے، کسی کو قتل کر دے، بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے، آج ہم پر بے حسی. تھوڑی دیر کے لیے بس ہم تذکرہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی دل میں خیال آئے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی عافیت مانگے، جو چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خیر مانگے. تو بہرحال یہ بے حسی ہمیں ترک کرنی چاہیے، اور طبیعت کے اندر ان تمام چیزوں کا اثر آنا چاہیے. اور یہ تبھی آئے گا جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس سے ہمارا دل نرم ہوگا، گداز اس میں پیدا ہوگا، نرمی پیدا ہوگی، اور نتیجے دن ہمیں ہمارا آخرت کی طرف ہم رجوع کریں گے. اور اصل یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، ورنہ ایک دن بہرحال اسی طریقے سے ختم ہو جائیں گے. ایک شخص نے، کسی نے کہا نا کہ فلاں آدمی آج یہ مرتے مرتے بچا ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ کسی دن بچتے بچتے مر جائے گا. بڑا عمدہ جواب دیا، مرتے مرتے کب تک بچے گا؟ ایک دن بچتے بچتے مر جائے گا. کہتے ہیں جی پہلا اٹیک ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا جان لیوا ہو گیا، تو اور کتنا بچے گا؟ بچ گیا، بچ بچ گیا، پھر بچ گیا، پھر ایک دن مر گیا، تو یہ تو ہو نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کا شکر کرنے والے بنے. تو اللہ، ایک تو ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے ہر معاملے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے الحمدللہ یہ کہنے کی عادت ڈالی. آج ہمارا معاملہ یہ، کتنا ہی کچھ اللہ عطا فرما دے، بس بھائی کیا بتائیں، بس جی رہے ہیں، جیسے کوئی بےچارے کو دھکے لگا لگا کے کوئی زندہ رکھا ہوا کسی نے. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کہ الحمدللہ اللہ کا ہر حال شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حال میں رکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اگر تکلیف ہے تو اللہ رب العزت سے بیان بھی کرے اس کو، کہ اللہ یہ تکلیف ہے اس کو دور فرما دیجیے. تو یقیناً دور کرنے والے بھی وہی ہیں، بھیجنے والے بھی وہی ہیں، دور بھی وہی کریں گے. اور خدا نہ کرے اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، استغفار کی کثرت کرے. تو موقع بموقع دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتلائی ہیں. اصل میں اگر کوئی آدمی ہر موقع کی دعا پڑھ لے تو گویا وہ بھی اللہ کا ذاکر بندہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، کیونکہ جس موقع کی جو دعا ہے. اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا یہی ہے، بازار میں جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد، یحیی ویمیت، وهو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، یہی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر، یعنی مختصر بھی ہے. اور بعد میں یحیی ویمیت بھی شامل کیا ہے. تو جس طرح سہولت ہو آدمی پڑھ لے، مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے. بازار میں جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ پڑھا کرو. اسی طریقے چلتے پھرتے تیسرا کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا. تو یہ سارے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے اللہ کی یاد سے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں الحمدللہ کہہ دیں، کوئی پریشانی آ گئی استغفر اللہ پڑھ لے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، یا اعوذ باللہ پڑھ لے. اگر کوئی اندیشہ ہو کسی بات سے کہ بھئی یہ ممکن ہے کہ خرابی پیدا ہو جائے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے لے آدمی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، پریشانیوں کے وقت، تکلیف کے وقت، نعمتوں کے وقت، کسی حال میں بھی اللہ کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ بھولنے کے لائق نہیں کہ ہم انہیں بھول جائیں، بلکہ اللہ کو تو ہمہ وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں بھولتے. حدیث میں آتا بلکہ قرآن مجید میں فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی یاد کرتے ہیں، جب مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں. کوئی اگر ایک ہاتھ چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دس ہاتھ چل کر اس کی طرف آتے ہیں، کوئی آدمی چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں. تو یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوڑتے ہیں یا اللہ تعالیٰ چل کے آتے ہیں، یا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف تھوڑا سا بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ توجہ اس پر فرماتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں. خواتین کو خاص طور پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ چلتے پھرتے گھر میں اپنا کام کاج کرتے ہوئے جو ہے اگر قرآن مجید کی کچھ صورتیں یا کچھ بڑی آیتیں یاد ہیں ان کا ذکر کر پڑھتی رہیں، یا سبحان اللہ الحمدللہ کرتی رہیں، آٹا گوند رہی ہیں تو بھی یہ کام کر سکتی ہیں، ہانڈی پکا رہی ہیں تو بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، یعنی کام بھی کرتی رہے اور ذکر بھی کرتی رہے، کوئی مشکل کام نہیں. ہمارے پاس تبلیغی حضرات جو خدمت کے کام پر ہوتے ہیں، عام طور پر جب وہ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو وہ تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے میں نے کھانا پکایا. چاہے وہ دال کھا کے دیکھ لو کچھ بھی، ماشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ذائقہ اور لذت ہی کچھ الگ نرالی ہوتی، حالانکہ پکانے والے اناڑی ہوتے ہیں سارے کے سارے، ساری چیز ایک ہی دفعہ میں ڈال دیتے ہیں، وہ بکتی اللہ ہی پکاتے ہیں اس کو. لیکن یہ کہ وہ چونکہ ذکر و فکر کے ساتھ پکایا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس میں لذت اللہ پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے خواتین کے لیے تو کام اور آسان. پھر یقیناً بیچاری گھر کے کام کر کے تھک بھی جاتی ہوں گی، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ اپنی صاحبزادی کو بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک غلام مانگنے کے لیے یا کوئی بادی مانگنے کے لیے تشریف لے گئیں کہ گھر کے کام کاج میں تاکہ وہ ہاتھ بٹا دیا کرے، تو آپ نے فرمایا یعنی خود تشریف لائے آپ گھر میں اور پوچھا کیوں آئی تھی، جب سب بات سن لی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے پہلے اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں میں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ سوتے ہوئے پڑھ لو، یہ تمہیں غلاموں سے زیادہ بہتر. اس سے بزرگان دین نے دو باتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر یہ غلام اور باندیوں سے بڑھ کر، اور دوسرا یہ کہ اس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے میں ممکن ہے کہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس تھکاوٹ کا اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا فرما دیا کہ انشاءاللہ اس کے پڑھ لینے سے تاب ختم ہو جائے گا، جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اس لیے خواتین کے لیے تو بہترین نسخہ ہے یہ کہ اگر رات کو جب سونے لگیں تو بستر پر لیٹ کر یا بیٹھ کر یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یا 33 دفعہ اللہ کہہ دیں اور چوتھا کلمہ پڑھ لیں اس کی جگہ. تو بہرحال کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے بیانوں میں میں نے آپ کا یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ گھر کی خواتین رمضان المبارک میں کام کاج کرتے ہوئے 15-17 پارے روزانہ پڑھ لیتی. آج ہم سے تو ایک پاؤ پارا نہیں پڑھا جاتا. میں ابھی اپنے بھائی عبد الواحد صاحب سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسی جیسی سہولتیں عطا فرمائیں ہمارے وقت میں بے برکتی ہو رہی. بھائی پہلے عورتیں چولہا جلاتی تھیں، اس چولہا جلانے میں کتنا وقت درکار ہوتا تھا انہیں بتائیے. لکڑیاں سلگانا آسان کام نہیں تھا، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، پھر کبھی جو ہے وہ کاغذ رکھے جا رہے ہیں کہ مٹی کا تیل ڈالا جا رہا ہے، کبھی جو چھوٹی سی چپٹیاں رکھی جا رہی ہیں، پھر بڑی بڑی لکڑیاں ان پر رکھی جا رہی ہیں، اور پھر پھکنیوں سے پھوکے مار مار کے جو ہے وہ تب آگ سلگتی تھی کہیں جا کے. تو اتنا وقت انہیں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کبھی کبھی چولہا جلانے میں خالی لگ جاتا تھا. ایک آدمی اگر لالٹین جلانا چاہے تو لالٹین کی بتی صاف کرنی، اس کا گل صاف کرنا، اس میں تیل ڈالنا، چمنی صاف کرنی، پھر اس کو اس کے پنجرے میں بند کرنا چمنی کو، اور پھر لگانا، اچھا خاصا ایک وقت ہوتا تھا. اگر کوئی گیس استعمال کرتا تھا تو گیس کا جو ہے وہ مینٹل وغیرہ ٹوٹ جاتا تھا, اس کو بنانا کرنا, ہر چیز میں ایک وقت لگتا تھا. اللہ کی شان ہے کہ آج ہمارے پاس یہ سب چیز کے وقت بچ گئے, یعنی صرف ایک بٹن دبایا تو لائٹ آن ہو گئی, چولہے کا جو ہے کان مروڑا تو جناب وہ فوراً چولہا جل گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم جس سے پوچھو کہ یہ وقت نہیں ہے, کتنا ذکر کیا کوئی ذکر نہیں کیا, کتنا قرآن پڑھا کوئی قرآن مجید نہیں پڑھا, نمازوں میں غفلت, قرآن مجید پڑھنے میں غفلت, اللہ کا نام لینے میں غفلت, یہ بے برکتی. پہلے خواتین یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر اور فکر اور یہ سب چیزیں کرتی رہتی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا سہولتیں عطا فرمائی ہیں, گھروں کے اندر ماسیاں ہیں, گھروں کا کام کر رہی ہیں, اس کام سے بھی فرصت. اس کے باوجود جو ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا قلب اور کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں. یہ بے حسی کی انتہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب آدمی سب چیزوں سے خالی کر لیتا تھا اپنے قلب کو, تو حضرت مجذوب کا غالباً شعر ہے نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یعنی آدمی اپنے قلب سے سارے غیر اللہ کو نکال دے اور اللہ کا خیال دل میں جما لے, پھر کہتا ہے یا اللہ اب تو دل میں آ جائیے, اب تو کوئی نہیں, اب تو سب چلے گئے. کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ, وہ اپنے ساتھ شراکت برداشت نہیں کرتے کسی کی. تو اس لیے میرے عزیز ہو, اپنے اوقات کو ضائع مت کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ جو وقت ہمیں عطا فرمائے تو اللہ کا نام زبان پر جاری کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, اور یقیناً آپ کے سارے اوقات دین کے کاموں میں لگتے تھے. بھائی جہاد کر رہے ہیں تو کیا وہ دین کا کام نہیں تھا, تبلیغ کر رہے ہیں تو کیا وہ دین کا کام نہیں تھا, سارے دین کے کام تھے. اس کے باوجود آخری وقت میں جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کیجئے اور حمد بیان کیجئے اپنے رب کی اور استغفار کیجئے. یعنی سارے کچھ ہوتے ہوئے بھی فرمایا کہ تسبیح, تحمید اور استغفار, تین باتوں کا حکم کیا کہ یہ کریے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود وہ سارے کام دین کے جاری و ساری تھے, ان کے ساتھ ساتھ یہ تسبیح اور تحمید اور استغفار کی کثرت فرما دی تھی. اور ایک حدیث میں پہلے ہی جو آپ سن بھی چکے ہیں غالباً, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, استغفار کیجئے. تو نبی کو حکم ہو رہا ہے تو ہم اس سے مستغنی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں تو اس سے زیادہ بڑھ کر کرنا چاہیے. آج ہم بڑی غفلت کا وقت گزار رہے ہیں, سچی بات یہ کہ انتہا درجے کی غفلت, اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, کل کل کرتا ہے, کل تیری کبھی آتی نہیں, تیری کل کل نے کر دیا بے کل مجھے. تو بات یہ ہے کہ کل مت کیجیے, آج ہی شروع کر دیجیے. بعض اوقات نفس انسان کہتا ہے آج کپڑے پاک نہیں ہوئے, کل سے نہا دھو کے بس نماز پڑھیں گے, وہ کل کبھی نہیں آتی. جس حال میں آدمی نماز اب تو شروع کر ہی دے, آج ہی سے پاک بھی ہوتے رہیں گے, پاک نہیں تو ہو جاؤ بھی, اس میں کیا بات. جو غسل کل کرنا آج کیوں نہیں کر لیتے, جو کپڑے کل پہننے آج کیوں نہیں پہن لیتے, آج کیا تکلیف. تو شیطان کے بہانے ہوتے ہیں, انسان کو ورغلاتا ہے. بہرحال ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں, اپنے اوقات کا بہتر استعمال کریں, اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں, اللہ کا شکر کرتے رہیں, اور خدا نہ کرے گھر میں کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تب بھی اللہ سے رجوع کریں کہ اس پریشانی کو اللہ دور کر دیں. جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کریں, لیکن ان کو اختیار کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد لینا مت بھولیں کہ اصل مددگار وہی ہیں. ظاہری اسباب ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کر لو, بھروسہ اللہ پر کرو بس. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت, تبارک ربنا وتعالی, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما, موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت میں اے اللہ آپ سے ہی عزتوں کے طلبگار ہیں. دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما. پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما. دنیا میں پردہ پوشی فرمائیے، آخرت میں پردہ پوشی فرمائیے. اے اللہ کسی کے آگے ذلیل نہ فرما. اے اللہ کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے اوپر پردہ پوشی فرمائیے، اے اللہ آخرت میں پردہ پوشی فرمائیے. اے اللہ ساری امتوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ فرمائیے، رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہمیں شرمندہ نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہ فرمائیے. اے اللہ آپ نے ہماری لاج رکھی ہے، اے اللہ آپ نے ہمارا پردہ رکھا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ پردہ پوشی فرمائیے، ہمیشہ لاج رکھ لیجئے. اے اللہ ہمیشہ لاج رکھ لیجئے. اے اللہ آپ ہماری عزت و آبرو آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اے اللہ ہم دنیا میں بھی عزت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی عزتوں کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بچائیے، اے اللہ ایکسیڈنٹ سے بچائیے، اچانک آ جانے والی موت سے بچا لیجئے، ایسی موت کی جس میں آدمی توبہ بھی نہ کر سکے، وصیت بھی نہ کر سکے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ایسی موت سے بچا، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت اور خیر کی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، اپنا نام لینے کی لذت عطا فرما، اپنے نام کی محبت نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا اللہ جن جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ادخلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ادخلهم الجنة والنجاة من النار. اللهم ادخلهم الجنة والنجاة من النار. اللهم ادخلهم الجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ اپنے فضل خاص سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ اس وقت مصر میں اور شام میں اور دیگر ممالک میں، برما میں، بنگلہ دیش میں. اے اللہ مسلمان جس قسم ورثے کے عالم میں ہیں اور جس مظلومیت سے دوچار ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ظالموں سے آپ خود نمٹ لیجئے. اے اللہ ظالموں سے آپ نمٹ لیجئے. اے اللہ علیہ اسلام کا بول بالا فرمائیے. اے اللہ علیہ اسلام کا بول بالا فرمائیے. اے اللہ علیہ اسلام کا بول بالا فرمائیے. اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا فرمائیے. اپنے فضل خاص سے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی، مصر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں سے آپ نمٹ لیجئے. اے اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے. اے اللہ اسی طرح ہمارے پاکستان، افغانستان اور دیگر جتنے ممالک ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ہاں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور جو غارت گری ہو رہی ہے، قتل و غارت گری، اسی طریقے سے مہنگائی کے عذاب ہیں، فواہشات ہیں، منکرات ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ساری فواہش و منکرات کو اور ساری اے اللہ جتنی عذاب کی صورتیں ہیں ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ سارے عذاب ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ سارے عذاب ہم سے دور فرما دیجئے. ہمیں ایک اور نیک بنا دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے امت مسلمہ کے مت کو متحد فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے یہاں جتنے حضرات یہاں اس وقت آئے ہوئے ہیں، اسی طرح خواتین میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، ہیں. اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, سب کی ضرورتیں پوری فرما دے, سب کی پریشانیاں دور فرما دے, سب کی حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.